نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شانہ بڑے کریم ہیں، اور ان کی کرم نوازی کی بارشیں ہر وقت اپنے بندوں پر برستی رہتی ہیں، یہ بات الگ ہے کہ بندوں کو اللہ تعالی شانہ کی عنایتوں کا اتنا جلدی احساس نہیں ہوتا جتنا انہیں عنایتوں کے مفقود ہونے کا احساس ہے۔ اللہ تعالی شانہ کی حکمتوں کے مقابلے میں بندے کی عقل کی، بندوں کی عقل کی حیثیت ہی کیا ہے، اور پھر بندوں کی عقلیں جو ہے اس کے درجات بھی مختلف ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کبھی کبھی زحمت کو رحمت اور رحمت کو زحمت سمجھ لیتے ہیں، نقمت کو نعمت اور نعمت کو نقمت سمجھ لیتے ہیں، کبھی کبھی بلیسنگ کو ایڈورسٹی اور ایڈورسٹی کو بلیسنگ سمجھ لیتے ہیں، اور اگر کسی کی عقل صحیح نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی اور نقمت کو نقمت سمجھا اور نعمت کو نعمت سمجھا، بھلائی کو بھلائی سمجھا، برائی کو برائی سمجھا، رحمت کو رحمت سمجھا، زحمت کو زحمت سمجھا، تو پھر اس کی عقل جو ہے یہ سمجھنے سے قاصر رہتی ہے کہ یہ زحمت جو ہے یہ بھی میرے لیے رحمت ہے، اور یہ نقمت جو ہے وہ بھی میرے لیے نعمت ہے، اور اس کی سمجھ اس بات کو، اس بات کا ادراک کرنے سے قاصر ہوتی ہے کہ یہ جو دو رحمتیں مجھے نظر آ رہی ہیں ان میں بڑی رحمت کون سی ہے اور چھوٹی رحمت کون سی ہے، بڑی نعمت کون سی ہے، چھوٹی نعمت کون سی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اکثر بندے اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ ہے کہ نعمت کو نعمت نہیں سمجھ پاتے، उन्हें कभी कभी नेमत भी निकमत नजर आती है, कभी कभी उन्हें रहमत जो है वो जहमत नजर आती है, कभी कभी उन्हें अच्छाई बुराई नजर आती है, बल्कि बसा औकात। और बेशुमार नेमतें जो उन पर हर वक्त निछावर हो रही है उसका उन्हें एहसास ही नहीं होता, और एकाद जो बजाहिर तकलीफ की शक्ल है वो उन्हें बार बार नजर आती है, उसका बार बार शिकवा करते रहते हैं। हर वक्त सांस लेने के लिए हवा मिल रही है और हर सेकंड, हर दो सेकंड सांस अंदर जाता है, सांस बाहर निकलता है, कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन एहसास नहीं। जब जी चाहा पानी मिल गया, एहसास नहीं। जब जी चाहा खाना मिल गया, नेमत है, एहसास नहीं। आंखें नेमत है, कान नेमत है, जुबान नेमत है, मगर एहसास नहीं। हजरत यूनुस इब्ने उबैद रहिमहुल्लाह तआला बड़े आलिम गुजरे हैं, बहुत बड़े शख्स गुजरे हैं। उनके पास एक शख्स आया और उसने मईशत की तंगी की शिकायत शुरू कर दी। तो जिनके घरों में तंगियां होती हैं तो अल्लाह जल्ला जलालुहु वाम मनवालुहु उन्हें भी पानी देते हैं, उन्हें भी खाना पीना देते हैं, उन्हें भी कपड़े देते हैं, लेकिन उनकी मर्जी के कपड़े नहीं मिलते, उनकी मर्जी का खाना नहीं मिलता, भूखा कोई नहीं रहता। पड़ोसी खाना खिला देता है, सड़क पर हाथ फैलाता है तो कोई सड़क पर गुजरने वाला उसके हाथ में पैसे डाल देता है और उससे उसकी रोजी का सामान हो जाता है। भूख से लोग मरते नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है, फैमिन है, कहत है, ऐसे हालात में लोग भूख की वजह से मरते हैं। ये अल्लाह की तरफ से अजाब आता है, पकड़ आती है, उसमें भी पता नहीं कितनी हिकमतें होंगी, लेकिन उमूमन लोग मरते नहीं, बस मईशत होती है, थोड़ी तंगी होती है, फराखी नहीं होती। तो उसने आकर के शिकवा शुरू कर दिया और शिकवे में जरा नाशुक्री का पहलू नजर आया, मैं बहुत तंगी में हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, जैसे आम लोग करते हैं। तो यूनुस इब्ने उबैद रहिमहुल्लाह तआला ने पूछा कि क्या तू, तेरी आंखें 100,000 में बेचने के लिए तैयार है? उसने कहा ना। तो कहा तेरे कान 100,000 में बेचने के लिए तैयार है? उसने कहा ना। इसी तरह एक एक उज्व के बारे में उसे पूछते चले गए। और फिर जब वो हर सवाल के जवाब में इनकार करता रहा तो यूनुस इब्ने उबैद रहिमहुल्लाह तआला ने उससे कहा कि तू तो लाखों का मालिक है, तू लाखों का मालिक है, और रोटी दाने चावल नहीं मिल रहे हैं उसकी शिकायत लिए लिए पूरी दुनिया में फिर रहा है? तो गुज़िश्ता हफ्ते की नशिस्त में भी मैंने इस पर जोर दिया था कि इंसान को चाहिए कि वो पॉजिटिव और मुस्बत जहन के साथ चले, और जिंदगी में जो नेमतें उस पर हर वक्त निछावर हो रही हैं उन पर वो नजर करे। इसलिए कि अल्लाह तआला शानहू तो बहुत करीम है, बहुत करीम, वो परायों पर सारी नेमतें निछावर करता रहता है, उन्हें सोना भी देता है, उन्हें चांदी भी देता है, उन्हें खाना भी देता है, उन्हें सांस लेने के लिए हवा भी देता है, प्यास बुझाने के लिए पानी भी देता है, उन्हें हुकूमतें देता है, पता नहीं क्या क्या उन्हें देता है। तो जो अल्लाह को मानने वाला है, अल्लाह पर ईमान रखने वाला है, उसे तो ये सोचना चाहिए कि जब अल्लाह अपने नाफरमानों को इतना कुछ देता है, अपने मुनकिरीन को इतना कुछ देता है, तो अल्लाह जल्ला जलालुहु आमनवालुहु अदल इंसाफ वाला है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो मुझे महरूम रखें। तो अल्लाह ने मुझे महरूम नहीं रखा है, मैं इस वसवसे में मुब्तला हूं कि अल्लाह ने मुझे महरूम रखा है। तेरे करम से ए करीम कौन सी शय मिली नहीं। एक करीम आका, اللہ تعالی شانہو کے ناموں میں سے ایک نام کریم ہے, اور یہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے جتنے نام ہیں ان ناموں کی بھی حضرات علماء کرام نے تفسیر کی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. قریب, قریب, جینرس, انگلش میں اس کا جینرس ترجمہ کرتے ہیں, لیکن کریم کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ کریم اس کو کہتے ہیں الذی یعطی بدون استحقاق. کریم وہ جینرس ہے کہ جب وہ اپنی جینروسٹی کا اظہار کرتا ہے اور جب وہ کسی پر خرچ کرتا ہے, کسی کو کچھ دیتا ہے, کسی کا تعاون کرتا ہے, تو وہ بغیر استحقاق کے جس کا تعاون کر رہا ہے اس کے ڈیزرونگ نہ ہونے کے باوجود اس پر وہ سخاوت کرتا ہے, اس پر وہ خرچ کرتا ہے, اس پر وہ عطا کرتا ہے. تو تیرے کرم سے اے کریم, شاعر نے سوال کیا ہے کہ اے کریم آقا تیرے کرم سے مجھے کون سی چیز نہیں ملی ہے, تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں, جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. جب اللہ تعالی شانہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور اس معرفت کے نتیجے میں جب آنکھیں صحیح دیکھنے لگ جاتی ہیں, جب عقل صحیح سوچنے لگ جاتی ہیں, جب دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں دل کی صفائی اور تزکیہ کی وجہ سے, تو پھر اسے یہی نظر آتا ہے کہ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں, جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. میری جھولی تنگ تھی اس لیے تیری عطا سے وہ بھر گئی ہے, اگر وہ نہ بھرتی تو تیری طرف سے تو اور بھی ملتا. اس لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نعمتوں کا استحضار پیدا کرنا چاہیے, اقرار کرنا چاہیے, اس کا مراقبہ کرنا چاہیے, اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ نے کن کن مراحل میں میرے اوپر کیا کیا نعمتیں اتاری اور میری کس کس طرح مدد کی ہے. اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی جس طرح اطاعت کرنی چاہیے ویسی ہم اطاعت نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالی شانہ جب کوئی چیز دیتے ہیں تو اللہ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بندے شکر ادا کریں, اور اللہ تعالی شانہ جب کوئی چیز لیتے ہیں تو اللہ تعالی شانہ چاہتے ہیں کہ بندے صبر کریں. اور پھر شکر کی تفصیل ہے, صبر کی بھی تفصیل ہے. تو شکر کی بھی تفصیل ہے, صبر کی بھی تفصیل ہے. صبر کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی طرف سے کوئی ناگوار حالت پیش آ جائے تو بندہ دل سے اس پر مطمئن رہے اور اس پر راضی رہے, دل سے مطمئن رہے, اور یہی سمجھیں کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے جو کچھ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے, میری حالت کے مناسب ہی کیا ہے. اور پھر اس ناگوار حالت کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں, اور اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے جو جائز اسباب پیدا کیے ہیں ان جائز اسباب کو اختیار کریں, اور وہ بھی اس لیے کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے ہمیں یہ کرنے کے لیے کہا ہے. کہ جب میں تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کروں تو تم آہو زاری کرو, میری طرف رجوع کرو, میری طرف رجوع کرو. اگر میں تمہارے اوپر کوئی حالت بھیجوں اور وہ تمہاری طبیعت کے خلاف ہے تو میرے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے میں تمہیں یہ اجازت دیتا ہوں کہ میں نے اس کو دفع کرنے کے جو جائز اسباب پیدا کیے ہیں ان کو اختیار کرو, لیکن تمہارے میری بارگاہ میں التجا کرنے کے نتیجے میں اور تمہارے ان جائز اسباب کو اختیار کرنے کے نتیجے میں वो बला वो नागवार हालत दफा हो जाए तब भी खुश रहना, और वो नागवार हालत दफा न हो तब भी खुश रहना, और ये यकीन रखना, ये भरोसा रखना कि मैं जिस खालिक की इबादत कर रहा हूं, मैं जिस माबूद की इबादत कर रहा हूं, मैं जिस मस्जिद की इबादत कर रहा हूं, मैं जिस हाकिम की इबादत कर रहा हूं, मैं जिस अहकमुल हाकिमीन की इबादत कर रहा हूं, वो बेइंसाफ नहीं है, वो अदल इंसाफ वाला है, बल्कि वो तो अदल के साथ साथ फजल वाला है, तो वो मेरे साथ जो भी मामला कर रहा है उसमें मेरे लिए बेहतरी ही है। तो जब भी मुसीबत आती है, तो मुसीबत आने के बाद इंसान जब अपने दिल की हालत को देखता है, यानी मोमिन जिसका अल्लाह से ताल्लुक होता है, जब अपने दिल की हालत को देखता है तो दो हालतें उसकी होती हैं। बाजों की हालत ये होती है कि उसको वो तकलीफ जो है वो नागवार मालूम होती है, लेकिन अल्लाह के फैसले पर राजी होता है। तो तबीयी तौर पे नागवारी है, मगर अकल ये कहती है कि जो अल्लाह कर रहा है ठीक ही कर रहा है, और फिर वो उस नागवार हालत को दफा करने की फिक्र में पड़ जाता है। और दूसरी जमात उन लोगों की होती है कि उनका दिल जो है, उनकी अकल मुतमईन होती है, और उस नागवार हालत पर वो राजी रहते हैं, और उनके दिल में ये ख्याल आता है कि चलो बहुत अच्छा हुआ कि अल्लाह ने इस हालत में रखा है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह अगर चाहते तो इससे कोई बड़ी मुसीबत और बड़ी तकलीफ भी तो आ सकती थी, कोई बड़ी मुसीबत और बड़ी तकलीफ भी तो आ सकती थी, ये दिल में ख्याल पैदा होना चाहिए। एक हिकायत है, एक वाकया है कि एक शख्स जो है वो कैद में डाल दिया गया और कसूरवार नहीं था, तो उसने जेल से, कैद से अपने दोस्त के ऊपर खत लिखा कि मुझे तो खामोखा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्त ने यहां से पैगाम भेजा खत के जरिए या किसी जाने वाले के जरिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, इसलिए कि इसका दर्जा ऊंचा था, कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कैद ही पर मामला निमट गया है, इससे बड़ी मुसीबत भी तो आ सकती थी। फिर कैद में जो है तकलीफें शुरू हुई और मार कुटाई शुरू हुई, तो उसने फिर खत लिखा कि मेरी तो बहुत पिटाई होती है, तो इसने यहां से खत लिखा कि इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। मतलब उनका यही था कि इससे बुरी सूरत हाल भी पेश आ सकती थी तुम्हारे साथ, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसके बाद उसका वहां से खत आया और उसमें यह तफसील लिखी हुई थी कि मेरे साथ मेरी कोठरी में एक ऐसे शख्स को डाला गया है जो मजूसी है, गैर मुस्लिम है, और पेट में उसको तकलीफ रहती है, तो बार बार उसे कजाए हाजत के लिए जाना पड़ता है, और एक जंजीर है, जंजीर की एक तरफ बेड़ी है, दूसरी तरफ भी बेड़ी है, तो एक तरफ की बेड़ी उसके पांव में है और दूसरी तरफ की बेड़ी मेरे पांव में है, और जब भी उसे इस्तिंजे का तकाजा होता है तो मैं सोया हुआ होता हूं, बैठा हुआ होता हूं, हर हाल में मुझे कहता है कि चलो, तो मुझे उसके साथ जाना पड़ता है, और जब तक वो कजाए हाजत नहीं कर लेता वहां मुझे बैठे रहना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है। तो यहां से उसने फिर लिखा कि भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो, इसलिए कि इससे भी बुरी हालत आ सकती है। तो उसने वहां से झुंझलाकर लिखा कि भाई इससे बढ़कर और क्या मुसीबत हो सकती है, 24 घंटे कोई सुकून नहीं है, एक तो जेल में हूं, मार पिटाई हो रही है, और साथ में ये कि ये इस मरीज के साथ मुझे बांध दिया गया है, अब जब जब भी ये कजाए हाजत के लिए जाता है मुझे भी साथ जाना पड़ता है। तो दोस्त ने यहां से उन पर ये पैगाम भेजा या खत लिखा कि अल्लाह जल्ल जलालुहु वाम मनवालुहु ने तुम्हारे पैर में अभी तो सिर्फ बेड़ी लगाई है, अल्लाह जल्ल जलालुहु वाम मनवालुहु ये भी तो कर सकते थे کہ ہدایت چھین لیتے اور تمہاری کمر میں زنار کو لٹکا دیتے. یہ غیر مسلم جو ہے یہ کمر میں باندھتے ہیں, بعض لوگ اپنے مذہب کی علامت کے طور پر اس کو زنار کہتے ہیں. تو اللہ نے تو صرف تمہارے پاؤں میں بیڑی ڈالی ہے, اللہ اگر چاہتے تو تمہاری کمر میں زنار بھی ڈال سکتے تھے. مطلب یہ ہے کہ ابھی تو یہ دنیاوی آفتوں میں اللہ نے مبتلا کیا ہے, اللہ اگر چاہتے تو تمہیں دینی آفات میں بھی تو مبتلا کر سکتے تھے. اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ احسانات پر نظر رکھے. اللہ تعالی شانہ کی طرف سے موسلہ دھار بارش کی طرح جو نعمتیں برس رہی ہے ان پر نظر رکھے. حضرت سہل بن عبداللہ تستوری رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے شکوہ شکایت شروع کر دی. عام متن انسانوں کی یہی حالت ہوتی ہے. اور اس نے کہا کہ رات کو میرے گھر میں چور گھس گیا اور چور گھس کر کے میرا سارا مال و سامان لے کر کے چلا گیا. تو سہل بن عبداللہ تستوری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چلو اللہ کا شکر ہوا کہ تمہاری جان تو بچ گئی, اللہ کا شکر ہوا کوئی اور آفت آنے والی تھی, اللہ تعالی شانہ نے اس کے بدلے میں مال لے لیا اور تمہیں اس آفت سے بچا لیا, ہو سکتا ہے کوئی بڑی بیماری آنے والی تھی. لیکن سہل بن عبداللہ تستوری رحمہ اللہ تعالی بڑے آدمی تھے, اس لیے انہوں نے بات بھی بڑی کی. انہوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو. اس نے کہا کہ مال چوری ہو گیا اور آپ کہتے ہیں کہ شکر ادا کرو. کہا کہ اتنا ہی ہوا نا کہ تمہارے گھر میں ایک چور گھس گیا اور گھس کر کے مال و اسباب لے گیا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تمہارے دل میں شیطان چور بن کر کے داخل ہوتا اور تمہاری توحید اور ایمان ہی کو لے کر کے چلا جاتا. تو ہر حال میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب بھی کوئی مصیبت آنے کا خوف ہو, ایک تو ہے وسوسہ, بعض لوگ بہت وسوسے والے ہوتے ہیں, وہمی ہوتے ہیں, وہ خود بیمار رہتے ہیں, ان کو جتنا بھی سمجھاؤ نہیں کچھ ہوگا. ایسی خبریں سنتے ہیں کہ فلاں آدمی بیمار ہو گیا, تو بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ فلاں بیمار ہوا اللہ نے مجھے تو بیماری سے بچا لیا, اور اس کے لیے بھی دعا کرتے کہ اللہ اسے بھی شفا دے دے. فلاں گھر میں چوری ہو گئی, بجائے اس کے کہ اس کے لیے دعا کرتے کہ اللہ اسے صبر دے, اللہ عافیت دے, اور جو کچھ کمی ہوئی ہے اس کا انجبار فرما دیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بچا لیا. وہ منفی پہلو سے سوچتے ہیں کہ وہ بیمار ہو گیا میں بھی بیمار ہو جاؤں گا, اس کے گھر میں چوری ہو گئی میرے گھر میں بھی چوری ہو جائے گی, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. منفی سوچ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ساتھ بندوں کو چاہیے کہ حسن ظن رکھے, اچھا گمان رکھے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ, کہ مؤمن کو اسی حالت میں مرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالی شانہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ پرلے درجے کا مؤمن گنہگار, اسے بھی موت کے وقت اللہ تعالی شانہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اب میں بالکل موت کے قریب آ گیا ہوں, ڈاکٹروں نے مجھے کہہ دیا ہے کہ اب تمہاری موت ایک ہفتے دو ہفتے میں واقع ہو جائے گی, تم کینسر کے مریض ہو, تو اللہ تعالی شانہ مجھے ضرور ایمان کے ساتھ موت دیں گے اور اللہ تعالی شانہ میری ضرور مغفرت فرمائیں گے. تو آخرت کی مصیبت دنیا کی مصیبت سے بہت بڑی. انسان اس حالت میں دنیا سے جائے کہ اللہ ناراض, انسان دنیا سے اس حالت میں جائے کہ گنہگار اور مجرم, آخرت میں کتنی پریشانیاں ہوں گی. اور انسان اس حالت میں دنیا سے جائے کہ ایمان ہی نہیں, کتنی پریشانیاں ہوں گی. لیکن آخرت کے معاملے میں اللہ تعالی شانہ کے ساتھ حسن ظن کا حکم ہو رہا ہے کہ تم اللہ سے یہی حسن ظن رکھو کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ مجھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھائے گا اور میں آخرت کی تمام مصیبتوں سے بچ جاؤں گا. جب آخرت کی بڑی مصیبتوں کے سلسلے میں اللہ کے ساتھ حسن ظن کی تاکید ہے تو پھر دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کے بارے میں اللہ کے ساتھ حسن ظن کی تاکید کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے اللہ تعالی شانہ کے ساتھ بہت اچھا گمان رکھیں. اور اچھا گمان رکھنے کے لیے دلیلیں بھی تو ہے, پازیٹو سوچنے کے لیے دلیلیں بھی تو ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے دنیا میں بھیج کر ہمیں دو کام سونپے. پہلا کام, اگر مصیبت نظر آئے تو صبر کرو, اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ ان اللہ مع الصابرین, اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. ان اللہ مع الصابرین, اللہ کی معیت ملے گی, اللہ کا سپورٹ ملے گا, اللہ کی نصرت ملے گی, اللہ کا تعاون ملے گا. دنیاوی امور, اخروی امور, روحانی امور, مادی امور, سب کی اللہ کفالت کر دیں گے, اللہ کی معیت نصیب ہو جائے گی. ان اللہ مع الصابرین. اور اگر تم اپنے آپ کو اچھی حالت میں پاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ادا کرو گے تو کیا ملے گا؟ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالی شانہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے. اللہ تعالی شانہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے. اللہ تعالی شانہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے. اسی لیے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ کسی نعمت کا مل جانا یہ تو نعمت ہے ہی, لیکن اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نعمت پر شکر کی توفیق کا مل جانا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ نعمت دی, مال مل گیا, مال مل گیا, مال نعمت ہے, مال کی نعمت ملی تو مال مل گیا, صحت کی نعمت ملی تو صحت مل گئی. اللہ تعالیٰ شانہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتے تو وہ نعمت مل گئی, لیکن جب شکر کی نعمت ملتی ہے تو ایک کام یہ ہوا کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے جس امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اس میں پاس ہو گیا, اور دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ علامت ہے اس بات کی یا اعلان ہے اس بات کا کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ جو پہلی نعمت ہے اس کا بقا, اس کے بقا کا, اس کے باقی رہنے کا اور اس کے دوام کا فیصلہ کر چکے ہیں اور اس میں اضافے کا فیصلہ کر چکے ہیں. تو جب ایک نعمت ملتی ہے تو نعمت ملی, کھانا پینا ملا, مل گیا, 100 پاؤنڈ ہدیے میں مل گئے, مل گئے, لیکن اس 100 پاؤنڈ پر اور اس کھانے پر اگر شکر کی توفیق ملی اور صحیح شکر کہ دل دماغ سے یہ سمجھا کہ محض اللہ کے لطف و کرم سے ملا ہے, نمبر ایک, اور نمبر دو زبان سے بھی اس کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے, اللہم لک الحمد و لک الشکر, اور نمبر تین اس نعمت کو جو ملی ہے, یہ کھانا پینا ملا ہے, اس کا ناجائز استعمال نہیں کرتا, یہ جو 100 پاؤنڈ ملے ہیں اس کا ناجائز استعمال نہیں کرتا, کھانا کھا کر جو قوت مل رہی ہے بدن میں اس کو ناجائز کاموں میں خرچ نہیں کرتا, یہ 100 پاؤنڈ جو ہے اس کے حقوق بھی ادا کرتا ہے, اس پر زکات فرض ہو رہی ہے تو زکات دیتا ہے, اس میں جتنے لوگوں کے حقوق متعلق ہیں ان کے حقوق ادا کرتا ہے, اور حلال کاموں میں خرچ کرتا ہے, حلال چیزوں پہ خرچ کرتا ہے, معصیت میں خرچ نہیں کرتا. تو اگر کوئی شخص نعمت ملی, 100 پاؤنڈ ملے تو 100 پاؤنڈ ملے, لیکن اس 100 پاؤنڈ کے اوپر اگر اس کو شکر کی توفیق ملی تو یہ شکر کی توفیق اس 100 پاؤنڈ کی نعمت سے زیادہ بڑی چیز ہے, اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اللہ ملا نمبر ایک, اور نمبر دو اس بات کا اعلان ہوا اللہ کی طرف سے شکر کی توفیق کے نتیجے میں کہ اس نعمت کا بقا ہوگا, اس نعمت کا دوام ہوگا, اس نعمت میں اضافہ ہوگا. تو شکر جو ہے, شکر کے نتیجے میں بھی اللہ ملتا ہے اور صبر کے نتیجے میں بھی اللہ ملتا ہے, شکر کے نتیجے میں بھی اللہ ملتا ہے, صبر کے نتیجے میں بھی اللہ ملتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پازیٹو تھنکنگ رہنا چاہیے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر بندے کو اللہ تعالی شانہ کی طرف سے جو چیزیں دی جاتی ہیں جو ملتی ہیں وہ ان چیزوں سے جو نہیں ملتی ہیں بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے. کسی کو محرومی کا احساس نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی یا یہ کہ اللہ نے مجھے فرما بردار اولاد نہیں دی. ٹھیک ہے اولاد کی کوشش کرے, ٹھیک ہے فرما بردار اولاد کو فرما بردار بنانے کی کوشش کرے. اللہ نے مجھے فرما بردار بیوی نہیں دی, ٹھیک ہے اسے فرما بردار بنانے کی کوشش کرے. اللہ نے مجھے شفقت کرنے والا شوہر نہیں عطا کیا, اسے شفقت کرنے والا بنانے کی کوشش کریں, دعائیں بھی کریں, وہ اپنی جگہ پر. لیکن اسی ایک چیز کو لے کر کے آدمی بیٹھا رہے, اسی ایک چیز کو لے کر کے بیٹھا رہے. ہم جب گھر خریدتے ہیں تو پورے گھر کو دیکھ کر خریدتے ہیں, اور جب بھی کوئی گھر خریدتے ہیں تو چونکہ ہم نے اپنی مرضی سے وہ گھر نہیں بنوایا ہے, کسی اور نے بنوایا تھا اس کی مرضی کے مطابق, تو اس گھر میں 90% چیزیں ہماری طبیعت کے موافق ہوتی ہے, اور 10% یا 5% یا 3% یا 1% چیزیں ہماری طبیعت کے خلاف ہوتی ہے. ہم ایسا خیال آتا ہے کہ یہ دروازہ یہاں نہ ہوتا تو اچھا ہوتا, لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں ہم خرید لیں گے, اس لیے کہ گھر اوور آل ہماری مرضی کے مطابق ہے. گارڈن تھوڑا بڑا ہوتا تو اچھا ہوتا, لیکن چلو کوئی بات نہیں اوور آل گھر اچھا ہے. اور پھر اس گھر میں منتقل ہوتے ہیں تو اس گھر میں منتقل ہونے کے بعد 4 ہفتے 5 ہفتے 6 ہفتے نہیں گزرتے کہ اس کی جو 90% اور اس سے زیادہ پازیٹو چیزیں ہیں مثبت چیزیں ہیں ان کی وجہ سے ہم اتنے اس گھر سے اپنا تعلق پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ 10% یا 10% 10% سے کم ہماری نظروں میں جو نیگیٹو چیزیں تھیں اس کو بھول جاتے ہیں, اور اس کا پھر احساس بھی ہمیں نہیں ہوتا. دیوار غلط جگہ پہ ہے, دروازہ غلط جگہ پہ ہے, لائٹ غلط جگہ پہ ہے, بھول جاتے ہیں ہم. تو زندگی کو بھی اسی طرح بناؤ, زندگی کو اسی طرح بناؤ کہ ہماری زندگی میں جو پازیٹو چیزیں ہیں ان پر غور کرو, ان پر غور کرو. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے کا, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں انتقال ہو گیا. غالباً وہ حضرت مفتی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم سے بڑے تھے. زکی کیفی صاحب شاعر تھے, اور انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زیارت کی تھی. تو انتقال ہو گیا ان کا, انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہو پر جو خط لکھا تھا تعزیت کا, اس لیے کہ وہ لوگ غالباً لاہور میں رہتے تھے, حضرت کراچی میں رہتے تھے, وہ ایک تفصیلی خط ہے جو چھپ بھی گیا ہے. اس میں حضرت نے یہ لکھا تھا کہ ہم لوگ جب بھی کوئی ایسا تکلیف دہ واقعہ پیش آتا ہے تو واقعے کو الٹا پڑھتے ہیں, اور چونکہ اس کو الٹا پڑھتے ہیں اس لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اگر سیدھا پڑھیں گے تو ہمیں تکلیف نہیں ہوگی. اور الٹا پڑھنے کا مطلب کیا ہے, وہی کہ اس واقعے کے نیگیٹو آسپیکٹس کو منفی پہلوؤں کو دیکھ کر کے غم کرتے رہتے ہیں, ماتم کرتے رہتے ہیں, اور اس کے پازیٹو اور مثبت پہلوؤں پر اور پازیٹو آسپیکٹس پر ہم غور نہیں کرتے. اور پھر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی خط میں سمجھایا ہے جو میں اپنے الفاظ میں کچھ تھوڑی بہت مثال کے ساتھ بتلا دوں کہ انتقال ہو گیا تو ایسا سوچے کہ اگر اللہ تعالی شانہ چاہتے تو یہ کہیں سفر میں انتقال کر جاتے, کسی دوسرے ملک میں سفر پر جاتے, وہاں انتقال کر جاتے, اور ہم جو ہے وہاں ان کو دیکھ نہ سکتے, تدفین میں شرکت نہ کر سکتے. اللہ نے فضل فرمایا کہ گھر ہی میں تھے, ہماری ملاقات بھی رہی, آخری ملاقات بھی رہی. اگر اللہ چاہتے تو یہ بہت پہلے انتقال کر چکے ہوتے, اور میں جو ہے بیوہ ہو چکی ہوتی بالکل جوانی کے اندر, اور بچے جو ہے یتیم ہو چکے ہوتے, لیکن میں اللہ نے ایسا نہیں کیا. یعنی اس طرح کی پازیٹو چیزیں سوچیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنی زندگی میں پازیٹو چیزیں سوچنی چاہیے, وہمی نہیں بننا چاہیے, اور اللہ تعالی شانہ کے معاملے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. بھائی جب آپ ایسا کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا میری اولاد کو پتہ نہیں کیا ہوگا, کہیں یہ بگڑ نہ جائے, کہیں ان کو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, کہیں یہ بیمار نہ ہو جائے, کہیں یہ نوکری نہ چلی جائے ہمارے شوہر کی, الحمدللہ. ایسا نہیں سوچنا چاہیے, اس لیے کہ عین اس وقت جب آپ ایسا سوچ رہے ہیں اللہ تعالی شانہ کی اتنی بارشیں موسلادھار برس رہی ہیں اور اللہ تعالی شانہ کی طرف سے حفاظت اور عافیت کے ایسے فیصلے ہو رہے ہیں کہ وہ دلیل ہے اس بات کے کہ آپ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور دو ہی کام ہمیں دیے, نمبر ایک میری نعمتوں پہ شکر ادا کرو اور نمبر دو تکلیفوں پہ صبر کرو. اب سوچیں ہم کہ کیا ہم نعمتوں پر جیسا شکر ادا کرنا چاہیے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اور مصیبتوں پر جیسا صبر کرنا چاہیے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. جب نعمتوں پر جیسا شکر ادا کرنا چاہیے نہیں کرتے تو اللہ نے جو کام سونپا ہے اس میں ہم کمی کر رہے ہیں, اور جیسا صبر کرنا چاہیے مصیبتوں پر ویسا صبر نہیں کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے حکم میں کمی کر رہے ہیں. ان کمیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کتنے نعمتوں کو چھین لیتا ہے, ان کمیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کتنی مصیبتوں کو دوام دیتے ہیں اور وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ چلتی ہی رہتی ہے. اسی لیے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے ایک دن کعبے کو پکڑ لیا, کعبے سے چمٹ گئے اور کعبے سے چمٹ کر آپ نے رونا دھونا شروع کیا, اور رونا دھونا شروع کر کے آپ نے یہ کہا کہ اے اللہ تو نے بہت سارے انعامات عطا کیے لیکن ان انعامات پر شکر جیسا کرنا چاہیے نہیں کر سکا, اور تو نے مصیبتوں میں مبتلا بھی کیا, وہ بھی میرے ہی فائدے کے لیے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں, درجے بلند ہوتے ہیں, آخرت بنتی ہے, تیرا قرب نصیب ہوتا ہے, تیری معیت نصیب ہوتی ہے. تو نے مصیبتوں میں مبتلا کیا لیکن جیسا صبر کرنا چاہیے ویسا صبر نہ کر سکا. لیکن اے اللہ جیسا شکر ادا کرنا چاہیے ویسا شکر نہ ادا نہ ہونے کے باوجود بھی تو نے نعمتوں کو بند نہیں کیا, اور اے اللہ جیسا صبر کرنا چاہیے ویسا صبر نہ کرنے کے باوجود بھی تو نے کسی مصیبت کو ہمیشہ نہیں رکھا. تو شکر میں کمی کے باوجود تو نے نعمت لی نہیں, اور صبر میں کمی کے باوجود تو نے رکھی نہیں. اور پھر آپ نے یہ جملہ فرمایا, عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہم ما یکون من الکریم الا الکرم, اے اللہ تو کریم ہے اور کریم کی طرف سے سوائے کرم نوازی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی طرف سے بس کرم نوازی ہی کرم نوازی ہے. اس لیے بندوں کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے جو بھی پیش آئے ہمارے ساتھ اس پہ راضی رہنا چاہیے. اور یہ ناشکری جو ہے, ناشکری ایک تو یہ کہ دل دماغ سے اعتراف ہی نہ کرے, دل دماغ سے اعتراف ہی نہ کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی, انما اوتیتہ علی علم عندی, کہ یہ جو نعمت ہے یہ تو میں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے, یہ میں نے اپنی ہوشیاری سے حاصل کی ہے, یہ میں نے اپنے علم کی وجہ سے حاصل کی ہے. انسان یہ سوچے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے, اس لیے کہ یہ نعمت جو مجھ تک پہنچی ہے تو میری نعمت یہ جو مجھے پہنچی ہے اگر اللہ مجھے وجود ہی نہ دیتے تو یہ نعمت مجھے کیسے پہنچتی, میں ہوتا ہی نہیں تو یہ نعمت کیسے پہنچتی. اللہ وجود دیتے لیکن اس نعمت کو حاصل کرنے کے جو اسباب میں نے اختیار کیے وہ اسباب ہی اللہ مہیا نہ کرتے، مجھے علم نہ دیتے، مجھے عقل نہ دیتے، مجھے سمجھ نہ دیتے، مجھے مواقع نہ دیتے، مجھے اپرچونٹیز نہ دیتے، تو کیسے یہ نعمت مجھے ملتی؟ اس لیے یہ سوچے کہ جو مجھے ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے، یہ سب سے پہلی. اور اس کے بعد اپنے دل دماغ کو جو سمجھایا ہے کہ میں مستحق نہیں تھا، میں نے کچھ ایسا کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا تھا جس کے نتیجے میں مجھے یہ بڑی بڑی نعمتیں ملنی چاہیے تھی، یا چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی ملنی چاہیے تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی طرف سے جو چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہے وہ کتنی قیمتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، طویل عمر پائی ہے، اور پیغمبر کی عبادت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت سے بھی اعلیٰ اور عرفہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عبادت کتنی کی ہوگی، زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارا، کبھی نافرمانی نہیں، پھر اخلاص کس درجے کا ہوگا، اس لیے کہ بڑے پیغمبروں میں سے ہے. تو انہوں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اے اللہ، تو نے مجھے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں نبوت سے لے کر اخیر تک، جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سے سب سے چھوٹی نعمت جو تو نے مجھے عطا کی ہے، میری پوری زندگی کی عبادتیں اور اطاعتیں اس چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے وحی نازل کی کہ یا موسیٰ الان شکرتنی، اے موسیٰ، جب تمہارے دل دماغ میں یہ بات رچ بس گئی کہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، میری پوری زندگی کی عبادتیں اور طاعتیں اس چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بھی بدلہ نہیں بن سکتی، تو اب تم سمجھو کہ تم نے میرا جیسا شکر ادا کرنا چاہیے ویسا شکر ادا کر لیا ہے. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے بغیر ہمارے استحقاق کے اپنے فضل و کرم سے نعمت عطا فرمائی، نعمت کے لیے سارے اسباب مہیا کیے، اور اس کے بعد جو ہے ہم زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں اور لوگوں کے سامنے بھی تذکرہ کریں کہ بھئی یہ تو سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر. اور پھر یہ جو زبانی شکر ہے اور یہ دل دماغ کا جو شکر ہے، اس میں بھی آدمی اللہ سے یہ کہے کہ اے اللہ، آپ کے شکر کی ادائیگی کا جیسا حق ہے ویسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نعمتیں اتنی اور ایک ایک نعمت اتنی قیمتی کہ اگر آپ وہ نعمت عطا نہ کرتے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہ دے سکتی. آنکھیں کون دے سکتا، کان کون دے سکتا، ناک کون دے سکتا، دل کون دے سکتا، گردہ کون دے سکتا، ایمان کون دے سکتا، قرآن کون دے سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا فرد کون بنا سکتا، علم کون دے سکتا، قرآن پڑھنے کی صلاحیت کون دے سکتا، دین کی باتیں کون کروا سکتا، دین کی باتیں سننے کا شوق کون دے سکتا، کعبے تک کون پہنچا سکتا، کعبے کا طواف کون کروا سکتا، حج کون کروا سکتا، عمرہ کون کروا سکتا، مدینہ منورہ کون پہنچا سکتا، گنبد خضرا کو دیکھنے کی سعادت کون عطا کر سکتا. تیرے فضل ہی سے پہنچا، یہ تیرا کرم ہے مولا، کہاں میں کہاں مدینہ، یہ تیرا کرم ہے مولا. بارگاہ سید کونین پہ آ کر نفیس، شاہ نفیس صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ سید کونین پہ آ کر نفیس، اے نفیس، سید کونین دونوں جہان کے جو سردار ہیں ان کی بارگاہ میں روضہ پاک پر آ کر دل میں یہ خیال آیا. بارگاہ سید کونین پہ آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا، سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا، سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا، सोचता हूं कैसे आया मैं तो, यानी यहां आना इस काबिल ही नहीं, आप लाए तेरे तो ये जो नेमतें अल्लाह जल्ल जलालुहु वाम मनवालुहु ने हमें अता की हैं, वो उसका शुक्र कैसे मुमकिन हो सकता है, कैसे मुमकिन हो सकता है। और फिर ये हकीकत जो है वो आरिफीन को नसीब हो जाती है, ये आरिफीन को पहुंच हासिल होती है। और अंबिया अलैहिस्सलाम जो कि आला दर्जे के आरिफीन होते हैं, इसलिए उनके सामने ये हकीकत होती है। इसीलिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह जल्ल जलालुहु वाम मनवालुहु की बारगाह में अर्ज किया बहुत आजिजी के साथ कि ए मेरे रब, ए मेरे रब, या रब कैफ अशकुरुक, ए मेरे रब मैं शुक्र का फरीजा कैसे अदा कर सकता हूं, कैसे मैं अदा कर सकता, नहीं हो सकता, क्यों? व शुक्र लक नेमतु मिन का अलैया, मैं आपका शुक्र कैसे अदा कर सकता हूं जबकि आपका शुक्र अदा करना ये भी तो आपकी तरफ से एक नेमत है। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि जब भी मैं नेमतों पर शुक्र अदा करूंगा और शुक्र से फारिग हो जाऊंगा तो ये शुक्र करने की जो तौफीक मिली, इसकी जो एबिलिटी मिली, ये भी आपकी तरफ से मिली, तो ये भी तो आपकी एक नेमत है। जब आपकी एक नेमत है तो फिर उसका शुक्र वाजिब हो गया। अब उस पर जब मैं शुक्र करूंगा तो ये दूसरी मर्तबा जो शुक्र करने की तौफीक मिली ये भी आपकी तरफ से, तो उस पर शुक्र अदा वाजिब हो गया, शुक्र वाजिब हो गया। तीसरी मर्तबा जब शुक्र अदा करूंगा तो उस पर शुक्र वाजिब हो गया। तो एक ही नेमत पर जो शुक्र अदा करूंगा उस पर शुक्र, फिर उस पर शुक्र अदा करूंगा तो उस पर शुक्र, वो जब अदा करूंगा तो उस पर शुक्र, तो एक छोटी से छोटी नेमत ही मुझे तो शुक्र में इतनी मशगूल रखेगी कि मेरी मौत तक मुझे तो दूसरा कोई काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आजीज हूं, मैं तेरा शुक्र जैसा करना चाहिए नहीं कर सकता। तो हजरत अल्लाह तआला शान ने कहा कि ये दाऊद अलान शकरतनी या दाऊद, ये दाऊद अब तूने हकीकी माने में मेरा शुक्र अदा कर लिया। जब तूने ये एतराफ कर लिया कि ये अल्लाह तेरा शुक्र मुमकिन नहीं है, मूसा अलैहि सलाम ने दूसरे तरीके से और हजरत दाऊद अलैहि सलाम ने दूसरे तरीके से ये एतराफ कर लिया कि आपका शुक्र मुमकिन नहीं है, तो ये जो शुक्र जो है शुक्र वो करना चाहिए। और शुक्र का सबसे अहम जो पहलू है वो यही है कि इंसान एहसानात पर नजर न करे। अल्लामा शिबली रहिमहुल्लाह ताला, हजरत शिबली, अल्लामा ने हजरत शिबली रहिमहुल्लाह ताला वो ये फरमाते हैं कि शुक्र का सबसे अहम पहलू ये है कि इंसान इनामात पर नजर न करे, इनामात देने वाले पर नजर करे, एहसानात पर नजर ना करे, एहसानात देने वाले पर नजर करे। इसका मतलब यह है कि इनामात पर नजर रहे कि मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। एहसानात पर नजर रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एहसान हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एहसान, और मुनीम और मोहसिन को भूल जाए, नहीं। ये सारे इनामात जो है वो इनामात देने वाले की तरफ रहनुमाई करे हमारी कि ये जितने भी इनामात हैं अल्हम्दुलिल्लाह देने वाला अल्लाह है, लिहाजा मुझे अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। ये जितने एहसानात हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से मिले हैं, इसलिए मुझे अल्लाह जल्ल जलालुहु वामनवालुहु की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे अहम चीज ये है कि दिल दिमाग से तो ये समझ लिया कि अल्लाह की तरफ से मिला है, जुबान से भी उसका एतराफ किया अल्लाह की बारगाह में भी, दूसरों के सामने भी, और अल्लाह जल्ल जलालुहु वामन वालू का शुक्र अदा किया, अल्लाहुम्मा लकल हम्द वलकल शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्द वलकल शुक्र। और फिर ये भी कहा कि अल्लाह मैं हम्द भी कर रहा हूं, शुक्र भी कर रहा हूं, लेकिन जैसे तेरी हम्द होनी चाहिए, जैसे तेरा शुक्र होना चाहिए, उससे मेरी जुबान कासिर ही, ये मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। और उसके बाद जो बहुत अहम चीज है, यानी तब जाकर के शुक्र मुकम्मल होगा कि बंदे को जो भी नेमत मिली है उस नेमत से अल्लाह की कोई भी नाफरमानी न हो, और उस नेमत में अल्लाह के और बंदों के जितने हुकूक हैं ان سارے حقوق کی ادائیگی ہو. زبان اللہ نے دی ہے تو زبان کو ان کاموں میں استعمال کرے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے, اور ان کاموں سے بچا کے رکھے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. آنکھیں دی ہیں, آنکھوں سے وہ کام کرے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے, ان کاموں سے بچے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے تو قرآن کی دولت سے وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, اسے خوب پڑھیں, اسے سمجھیں, اس پر عمل کریں, دوسروں کو سمجھائیں, دوسروں کو سکھائیں, دوسروں کو پڑھائیں, دوسروں تک پہنچائیں. اور قرآن مجید اللہ نے دیا ہے, نعمت دی ہے, اب اسے پڑھتے نہیں حالانکہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں, اب اسے جو ہے سمجھتے نہیں حالانکہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم سمجھیں, اس پہ عمل نہیں کرتے حالانکہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم عمل کریں, دوسروں کو سکھاتے نہیں, دوسروں کو سمجھاتے نہیں حالانکہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں. یہ ناشکری ہے, یہ قرآن کی ناشکری ہے. حرمین شریفین چلے گئے تو حرمین شریفین جا کر کے وہ کام کریں وہاں جو کرنے چاہیے, اور ان کاموں سے بچے جو نہیں کرنے چاہیے. یہ حقیقی شکر ہے کہ صرف احسانات کو دیکھ کر الحمدللہ الحمدللہ نہ کہتا رہے, احسانات دینے والے, انعامات دینے والے کا بھی کی طرف بھی نظر رہے کہ ان احسانات اور ان انعامات میں اور اس کے علاوہ باقی میری پوری زندگی میں احسانات دینے والا اور انعامات دینے والا کیا چاہتا ہے. چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی حضرت سری رحمہ اللہ تعالی کے بھانجے ہیں, وہ خود فرماتے ہیں کہ میری عمر 7 سال ہوگی اور جب میرے ماموں حضرت سری رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے بزرگ تھے مجھے کچھ سکھانا چاہتے تھے, میری تربیت کرنا چاہتے تھے تو مجھ سے سوال پوچھتے تھے. ہمارے جو مربی ہوتے ہیں, ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں, وہ ہماری ذہنی تربیت, ہماری باطنی تربیت, ہماری علمی تربیت کرنے کے لیے ہمیں سوالات پوچھتے ہیں, تو ادب سے ان سوالات کے جوابات دینے چاہیے. اس میں جو ہے حیا کبھی کبھی معنی ہوتی ہے, حیا, اور کبھی کبھی جو ہے وہ کبر معنی ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسا جواب نہ دے دوں جس کی وجہ سے سبکی ہو. نہیں, جب بڑے ہمیں کوئی کام کہیں تو ادب سے موقع دیکھ کر کے جواب دینا چاہیے. تو حضرت سری رحمت اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے اس وقت یہ سوال پوچھا جب ان کی عمر صرف 7 سال تھی. دیکھو صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے, 7 سال کی عمر, اور پوچھا کہ شکر کیا ہے, شکر کسے کہتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جواب میں یہ کہا کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا, کہ میں نے یہ جواب دیا. اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا. کہ اللہ جل جلالہ وامنوالہ جو ہے فضل فرماتے ہیں, اور صحبتوں کی برکتوں سے, فکروں کی وجہ سے, تعلق مع اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے اچھے اچھے جوابات القا فرماتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا حضرت سری رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ جواب تمہیں کیسے معلوم ہوا, کسی کتاب میں تم نے دیکھا, کسی سے تم نے سنا؟ پوچھا یہ دیکھنے کے لیے کہ من جانب اللہ آیا ہوا ہے یا. تو دیکھو 7 سال کی عمر کے بچے تھے, لیکن اب بھی دوسرا جواب بھی کتنا عمدہ دیا. کہا کہ یہ جواب تم نے کیسے دیا, کہاں سے تم نے یہ جواب دیا؟ تو کہا کہ حضرت آپ کی صحبت کی برکت سے. تو اس وقت جو ہے, اس وقت حضرت سری رحمت اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے یہ کہا کہ انشاءاللہ اللہ تعالی شانہ ایک ایسا دن لائیں گے جب تمہاری زبان سے حکمت کے موتی رولیں گے. تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب شیخ وقت ہوئے تو وہ یہ فرماتے تھے کہ جب میں حضرت کی اس بات کو آج بھی سنتا ہوں تو زارو قطار روتا ہوں, یعنی زارو قطار روتا ہوں کہ حضرت کی بات کی اللہ نے لاج رکھ لی, ورنہ میں کیا, میری حیثیت کیا تھی. حضرت کے احسانات کے بارے میں سوچتا ہوں, اللہ کے انعامات کے بارے میں سوچتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہ ہم یہ کہ اللہ نے مجھے بہت دے رکھا ہے, الحمدللہ اللہ نے بہت دے رکھا ہے, گزشتہ ہفتے کی نشست میں بہت زور دیا, اور دوسرا یہ کہ ہم نعمتوں کو گناہوں میں استعمال نہ کریں. اس لیے کہ اگر ہم نے نعمتوں کو گناہ میں استعمال کیا तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। अल्लाह ताला शानहू जो है हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। अब खत्म कर रहा हूं मजलिस जो है, मुझे आज नजला भी है इस वजह से मैं खत्म कर रहा हूं। बस सिर्फ दो बातें अर्ज करना चाहता हूं। एक बात तो ये कि अल्लाह ताला शानहू ने हमें शुक्र का हुक्म किया है, तो अल्लाह ने जहां खुद के लिए शुक्र का हुक्म किया है वहां बंदों के लिए भी शुक्र का हुक्म किया है कि अगर बंदे तुम्हारे साथ हुस्ने सुलूक करें, बंदे तुम्हारे ऊपर एहसानात करें तो तुम उनका शुक्र अदा करो। और बंदों के साथ शुक्र अदा करने का तरीका एक तो है कि उनके लिए अल्लाह से दुआ करो। हदीस शरीफ में आता है कि जिस शख्स पर एहसान किया जाए वो एहसान करने वाले को कहे कि जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बदला दे, जज़ाकल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें बदला दे, फकद अबलग फिस्सना, तो उसने उसकी बहुत बड़ी तारीफ ही कर ली, बहुत तारीफ कर ली। तो इसका मतलब यह है कि जो एहसान करता है उसको जुबानी भी ये बतलाए कि मैं एहसान मंद हूं, जज़ाकुमुल्लाह, आपने एहसान फरमाया हमारे ऊपर, जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे, अल्लाह आपको मजीद तौफीकात से नवाजे, अल्लाह आपको दुनिया आखिरत में खुश रखें, इजहार भी करें और दुआएं भी करें। और नंबर तीन, उनके साथ मुआमला भी दुरुस्त रखें। जैसे अल्लाह जल्ला जलालहू वाम नवालहू के शुक्र में जो तीसरा पहलू है जो सबसे अहम है वो ये है कि अल्लाह की नाफरमानी ना करे। तो जिस शख्स का हम पर एहसान हुआ है उसके साथ हुस्ने सुलूक का मामला रखे, उसके साथ हुस्ने सुलूक का मामला रखे। मेरे वालिद साहिब रहमतुल्लाह अलैह की बात मैंने पहले भी आप हजरात की खिदमत में अर्ज की है कई मरतबा कि उन्होंने मुझे चंद लोगों का नाम जिक्र करके ये कहा कि बेटा मेरे मरने के बाद इन लोगों के साथ हुस्ने सुलूक रखना, अगर ये तुम्हारे साथ उल्टे चले तो भी तुम उल्टे मत चलना, इसलिए कि इन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया है। यानी खुद तो उन्होंने हुस्ने सुलूक का मामला किया ही, एहसान का पास रखा, लेकिन अपनी औलाद को भी वसीयत करके जा रहे हैं कि इनके साथ हुस्ने सुलूक करना। और जब किसी शख्स के साथ हुस्ने सुलूक किया जाता है और एहसान किया जाता है और वो उस एहसान को समझ नहीं पाता, एहसान को समझ नहीं पाता, तो ऐसा आदमी जो है वो इंसानियत से बहुत दूर है। जो अल्लाह के एहसान को न समझ सके या अल्लाह के बंदों के एहसानात को समझ न सके, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह तआला क्या इरशाद फरमाते हैं कि हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से मैंने इल्म हासिल किया और जब से मैं उनका शागिर्द हुआ हूं और उनसे इल्म हासिल किया है, फिर वो उसमें कुछ साल है गालिबन ये कि जब से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई है उस वक्त से लेकर आज तक ऐसी कोई नमाज मैंने नहीं पढ़ी जिसके बाद मैंने उनके लिए उनका नाम लेकर के दुआ न की हो। इसलिए कि जिससे इल्म मिलता है हमें, इल्म मिलता है, जिस आलिम से हमें सीखना मिलता है, चाहे वो मकतब में हो, चाहे वो दारुल उलूम में हो, या इसके अलावा वाज़ो नसीहत की मजलिसों में हो, दरसे कुरान की मजलिस में हो, कितनी राहें खुलती हैं, वो हमारा बहुत बड़ा मोहसिन है जो हमें इल्म सिखाता है, वो हमारा बहुत बड़ा मोहसिन है। इल्म सिखाए कोई हमें, कोई हमारा तज़किया करे, कोई हमारे बातिन की इस्लाह करे, कोई हमारी तरबियत करे। लेकिन होता यह है कि जब हम बड़े हो जाते हैं और थोड़ी बहुत सूझबूझ आ जाती है तो हम ऐसा समझने लगते हैं कि ये मेरी मेहनत के बल बोते पर मुझे ये चीज मिली है और हम आजाद होना चाहते हैं। ये भी एक किस्म की नाशुक्री है, इसलिए कि अल्लाह ताला शानहू ये चाहते हैं कि जिस तरह मेरा शुक्र अदा किया जाए इसी तरह बंदों के भी शुक्र अदा किए जाएं। ये नोबिलिटी का तकाजा है, ये गैरत का तकाजा है, یہ شرافت کا تقاضا ہے. شریف لوگ کیا کہتے ہیں, جس نے احسان کیا ہوا ہوتا ہے وہ کوئی الٹا سیدھا معاملہ بھی کرتا ہے تو شریف لوگ کہتے ہیں کہ میں بھی ترکی بترکی جواب دے سکتا تھا, لیکن اصل میں ان کے میرے اوپر احسانات ہیں, انہوں نے میرے اوپر ایک مرتبہ احسان کیا ہے, انہوں نے میرے والد پر احسان کیا ہے, انہوں نے میرے بھائی پر احسان کیا ہے, اس لیے میں نہیں. یہ شرافت ہے, شرافت. تو علم جو ہے جس طرح قرض کوئی دیتا ہے یہ احسان ہے, کھلاتا پلاتا ہے یہ احسان ہے, ہمیں اپنے گھر میں رکھتا ہے یہ احسان ہے, آڑے وقت میں ہمارا کوئی تعاون کرتا ہے یہ احسان ہے, ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آئے, کوئی بیمار ہو جائے, اس وقت دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑ بھاگ کرے, وہ احسان ہے. تو اس سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ کوئی ہماری آخرت بنانے کے لیے ہمارے پیچھے محنت کرے, ہماری اصلاح کرے, ہمیں دین سکھائے, ہمیں شعور دے, ہمیں حیوانیت سے انسانیت کی طرف لے آئے, ہمیں گمراہی کی ظلمت سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئے, ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال کر ہمیں اطاعت اور فرما برداری کے راستے پر ڈال دے. یہ بہت بڑا احسان ہے, تو احسان ماننا چاہیے. تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے ساتھ جب کوئی احسان فراموشی کرتا ہے تو اللہ کی ذات تو بہت عالی ہے تکلیفوں سے, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن بندوں کو تکلیف ہوتی ہے, بندوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے یہ فرماتے تھے کہ بیٹا ایسے آدمی پر احسان نہیں کرنے کا, یعنی حد سے گزر کر احسان نہیں کرنے کا جو احسان کو سمجھتا نہ ہو. تو انسان میں جب انسانیت ہوتی ہے تو وہ احسان کو سمجھتا ہے. ال انسان و عبد الاحسان, عربی میں کہاوت ہے کہ انسان جو ہے وہ احسان کا غلام ہوتا ہے, یعنی ہمیشہ جھک کر رہتا ہے محسن کے ساتھ, اور جتنا بڑا احسان اتنا بڑا جھکاؤ. ال انسان و عبد الاحسان, اور یہ انسان کی فطرت میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کسی محسن کے سامنے جھکتا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس انسانی فطرت جو اس کے اندر تھی وہ فطرت مسخ ہو گئی ہے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر کیا فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا, میں نے تمہارے لیے یہ کیا, میں نے تمہارے لیے یہ کیا, میں نے تمہیں یہ دیا, میں نے تمہیں یہ دیا. بنو اسرائیل پر سینکڑوں احسانات گنوائے جا رہے ہیں قرآن مجید میں, اور بندوں پر بھی. یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ انسان کو تو احسان جتانے سے منع کرتا ہے, اور اللہ خود بہت احسان جتاتے ہیں. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ احسان کا اپنے بندوں, اللہ کا اپنے بندوں پر احسان جتانا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے, اور وہ اس اعتبار سے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو ہماری فطرت کو جانتے ہیں کہ میرے بندے احسان کے سامنے جھک جاتے ہیں, اور اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندے اگر میرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے اور میرے دین کو قبول نہیں کریں گے تو ہمیشہ کی ان کی آخرت برباد ہو جائے گی. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ احسان فرماتے ہیں ہم پر, اور احسان کر کے ہمارے سامنے اپنے احسانات رکھتے ہیں اور احسانات گنواتے ہیں, احسانات جتاتے ہیں, تاکہ بندے ان احسانات کو سن کر اللہ کے سامنے جھک جائیں اور ایمان لے آئیں تاکہ ان کو ابدی سعادتیں حاصل ہو جائیں. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے احسانات بیان کرنا وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندوں کی میں نے فطرت ایسی بنائی ہے, اور جو بندہ احسانات کے سامنے جھکتا نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ فطرت اس کی بگڑ گئی ہے, وہ شریف نہیں ہے, ایسا آدمی اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو احسانات, حضرت علی کرم اللہ وجہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے ایک آیت سکھا دے وہ میرا مولا ہے. من علمنی آیتن فہو مولائی ان شاء آتکنی و ان شاء باعنی, اگر مجھے چاہے تو بیچ دے, مجھے چاہے تو آزاد کر دے. اور اس قدر وہ احسان میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے کہ ان کے حکم کی خلاف ورزی تو بہت دور کی بات ہے، ان کی مرضی کے خلاف جانا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے گھروں کی طرف پاؤں بھی پھیلاتے نہیں تھے، اس قدر تعظیم اور ادب کرتے تھے محسنین کا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں میرے استاد کے گھر کی طرف پاؤں بھی نہیں پھیلائے، یعنی مطلب یہ نہیں کہ ان کے گھر کے قریب، یعنی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، کسی اور کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اور لیٹنے کا موقع آئے، پاؤں پھیلانے کا موقع آئے، تو اس کا ضرور خیال کرتا ہوں کہ کہیں اس طرف میرے استاد کا گھر تو نہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندوں کا بھی شکر کرنا چاہیے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جو کام کرنے کے لیے کہا ہے وہ نہیں کر رہا ہے. اور بعض حکما نے لکھا ہے، بعض حکما نے یہ لکھا ہے کہ جو نمکین زمین ہوتی ہے اس میں بیج ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں، نمکین زمین میں نمکین زمین میں اگر کوئی بیج ڈالنے کی کوشش کرے تو اس بیج کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح بہرے آدمی کو کوئی راز کی بات بیان کرنے کی کوشش کرے تو نتیجہ نہیں نکلے گا، اس لیے کہ وہ راز کی بات ہے تو بہت آہستہ آہستہ بیان کرے گا تو اس کے کان میں بات جائے گی کیسے، اس کی تو سنوائی ہی نہیں ہے. اور سورج کی روشنی میں کوئی موم بتی جلائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو حکما یہ کہتے ہیں کہ نمکین زمین میں، سولٹی زمین میں بیج ڈالنے کا، سیڈ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور بہرے آدمی کو کوئی پرائیویٹ اور سیکرٹ بات بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ یا تو وہ اس کے کانوں تک پہنچے گی نہیں یا سیکرٹ نہیں رہے گی. اور تیسری بات یہ کہ سورج کی روشنی کو موم بتی کینڈل دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں کینڈل جلانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو کہ اسی طرح جو شخص فطرت انسانی سے محروم ہو گیا ہو اس کے ساتھ احسان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو، اس لیے کہ وہ جو ہے شروع میں اس احسان کے بدلے میں اسے حیا آئے گی، اس کی فطرت اسے مجبور کرے گی اندر سے کہ بھائی کم سے کم اوپر سے تو دوستی جیسا معاملہ کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ اوپر، یعنی فطرت سلیمہ اگر ہے اور اندر کی فطرت صحیح سالم ہے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے حسن سلوک پر، اور آگے جا کر کے پھر کأنہ بھی نکل جائے گا اور ولی حمیم ہی ہو جائے گا، وہ سچا دوست ہو جائے گا. تو اس لیے یہ بات بھی ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک بہت عام مرض یہ ہے کہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ احسان کر کے بھول جاؤ، اور جس پر احسان کیا جائے وہ کبھی نہ بھولے. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ احسان کرنے والا کبھی نہیں بھولتا اور جس پر احسان کیا جاتا ہے وہ فوراً بھول جاتا ہے. اس لیے ان کے ساتھ بھی، یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی، ماں باپ ہمارے محسن ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ تم پر زیادتی کرے لیکن تمہارے بہت بڑے محسن ہیں، اساتذہ، ان کے ساتھ احسان ہے ان کا. الف با تاسا پڑھانے والے کا بھی بہت بڑا احسان ہے، تو اساتذہ کا اور دوسرے دینی دنیاوی جس کسی سے بھی ہمیں کوئی فائدہ پہنچا ہے تو ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے اور ان کے ساتھ، ان کے سامنے اظہار بھی کرنا چاہیے، دوسروں کے سامنے بھی اظہار کرنا چاہیے کہ ان کے میرے اوپر احسانات ہیں، اور غائباً بھی حاضراً بھی، اور ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، آڑے وقت میں ان کو کام آنا چاہیے. اللہ تعالی شانہ مجھے عمل کی توفیق دے. اب اخیر میں صرف ایک قصہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کے یہاں شکر کا کیسا طریقہ تھا. ہے. بندوں کے احسان کا بدلہ چکانے کے بھی بہت واقعات ہیں, اس میں میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا. اور اللہ تعالی شانہ کے احسانات پر شکر بجا لانے والے بھی کیسے گزرے ہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں محمد ابن عبداللہ الحکم رحمہ اللہ تعالی, تو کسی نے ان کو دیکھا کہ وہ جب چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو چاشت کی دو رکعت پڑھتے ہیں اور دو رکعت پڑھنے کے بعد دو سجدے کرتے ہیں, دو رکعت پڑھ لیتے ہیں پھر دو سجدے کرتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دو رکعت پڑھتے ہیں پھر دو سجدے کرتے ہیں اور دو رکعت پڑھتے ہیں اور جتنی رکعتیں جتنی دو دو رکعتیں پڑھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کرتے ہیں. تو پوچھا کہ آپ یہ ہر دو رکعت پر دو سجدے کرتے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کوئی مسئلہ ہے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی شانہ نے جو چاشت کی دو رکعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اس پر شکر بجا لاتا ہوں دو سجدے کر کے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اور اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ حالات اس لیے ہوں کہ ہم نے اللہ تعالی شانہ کی بہت ناشکری کی ہے. اللہ نے صحیح سالم جسم دیا لیکن اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا, آنکھیں اللہ کی نافرمانی میں, کان اللہ کی نافرمانی میں, زبان کیا کچھ نہیں کرتی, زبان اللہ کی نافرمانی میں, مال اللہ نے دیا فضول خرچی گناہوں کے کاموں میں, عیاشیوں میں, اور ان سے جو ہے مساجد کی خدمت ہم نہیں کرتے, اموال سے مدارس کی خدمت نہیں کرتے, یتیموں کی غریبوں کی خدمت نہیں کرتے, یہ ساری ناشکریاں ہیں. اور مسجدوں کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے, مسجدوں کے اندر جو دین کے کام ہو رہے ہیں دین کی باتیں ہو رہی ہیں ان سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے, ان مجلسوں کی علمی مجلسوں کی ناشکری کر رہے ہیں ہم. گھروں میں جو مجبور نہیں ہے وہ ریسیور پر بیٹھ کر کے صرف دین کی باتیں سن لیتے ہیں وہ کافی نہیں ہے, جو علم اور علم کا نور منتقل ہوتا ہے وہ سینہ بسینہ, تو صحبت میں آنا چاہیے, مجلس میں آنا چاہیے, سامنے بیٹھنا چاہیے, اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ تو سنتے ہی نہیں ہیں. تو یہ جو اوقات اللہ نے جو ہمیں اوقات دیے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی میں گزرتے ہیں, لایانی میں گزرتے ہیں, یہ ساری ناشکریاں ہماری ناشکریاں, ماں باپ کے ساتھ جو بے روخی ہماری ہوتی ہے یہ ہماری ناشکری ہے, بیویوں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے, شوہروں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے, زکات ادا کرنے میں جو ہمارا معاملہ ہے, روزہ رکھنے میں جو معاملہ ہے, تراوی پڑھنے کے سلسلے میں جو ہمارا معاملہ ہے, پڑھتے ہی نہیں اور جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ رکوع تک بیٹھے رہتے ہیں, وضو خانے میں چلے جاتے ہیں تو 20 رکعت کی جگہ پر وہ لوگ جو ہیں دو دو رکعت کی بعد وضو خانے میں جاتے ہیں تو کل ان کی 10 رکعت ہی ہوتی ہے. اور ایسی مسجدیں ڈھونڈتے ہیں جہاں بہت تیزی کے ساتھ ہو جاتی ہو, قرآن پڑھنے والے قرآن کی ناشکری کرتے ہیں, تراوی میں قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے, کیسے پڑھا جاتا ہے, یہ قرآن کی ناشکری ہے. تو ناشکری کی بہت شکے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے اول تو یہ کہ یہ دل دماغ سے اعتراف ہی نہیں کیا کہ یہ ساری نعمتیں جو میرے پاس ہے وہ اللہ نے دی, نہیں میرے والد بہت مالدار تھے, والد کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, میری خود کی محنت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, میرے دوست احباب آگے پیچھے دائیں بائیں ہیں نا, اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, میں اور جب یہ اعتراف ہی نہیں ہے دل دماغ میں تو زبان سے کون اعتراف کرے گا, اللہ کی حمد کون کرے گا, اللہ کا شکر کون ادا کرے گا, اور پھر ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی سے کون بچائے گا, اللہ کی فرما برداری میں کون خرچ کرے گا. اس لیے اس وقت جو ہے ہر ہر نعمت کا جائزہ لیا جائے اور جہاں غلطیاں ہو رہی ہیں وہاں ہم توبہ کریں اور نعمت کا صحیح استعمال کریں, اور ہم اللہ سے اس پہ بہت زیادہ عاجزی کرے گی, اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے, آپ ہمیں معاف کر دیجیے, آپ ہمیں معاف کر دیجیے. یہ بھی اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان ہم پر ہوگا کہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ یہ وبا جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے یہ میرے کرتوتوں کی وجہ سے ہے, میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہے. آئندہ کل جو ہے وہ پورے ملک میں مسجدیں کھل رہی ہیں, تو بندوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ملک کے جو قوانین ہیں ان قوانین کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے جو احتیاطی تدابیر بتلائی گئی ہے ان سب کا لحاظ رکھتے ہوئے حضرت مفتیان کرام کی اور علماء کی رہنمائی کے مطابق پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام کیجیے اور مسجدوں کو آباد کیجیے اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے احتیاطی تدابیر اور کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں تو اور ہم اہل لیسٹر جو ہیں ہمیں بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے اور خود کو مجرم سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے جرم کی وجہ سے یہ لیسٹر کی مسجدیں بند ہیں, میرے علاقے کی مسجد کہیں میری وجہ سے تو بند نہیں, میں مسجد کا ذمہ دار ہوں, کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے اور میری وجہ سے یہ اللہ کے اتنے سارے بندے مسجد میں آنے سے محروم ہیں, میں سیکرٹری ہوں, میں صدر ہوں, میں امام ہوں, کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا کوئی قصور ہے. ہر شخص دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے کے بجائے خود کی طرف نظر کرے, اور جب بھی ہم کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو ایک انگلی اس کی طرف ہوتی ہے, تین انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ فطرت ہمیں یہ بتا رہی ہے, جی ہماری خلقت یہ بتا رہی ہے کہ بھائی دوسروں کی طرف انگلیاں کم اٹھاؤ, اپنی دوسروں کی طرف زیادہ مت دیکھو, خود کی طرف دیکھو. نتی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ ہوا. آج کل یہی ہو گیا ہے کہ اصلاح کی باتیں بھی بہت ہیں اور اصلاح اصلاح اصلاح, ہر شخص اصلاح اصلاح, میں بھی اصلاح اصلاح کا نعرہ لگا رہا ہوں. میرے لیے آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی شانہ سب سے پہلے میری اصلاح فرما دے. آج اصلاح کا نعرہ ہر جگہ پر ہے, پرائم منسٹر ملک کی اصلاح کی فکر میں ہے, صدر ملک کی اصلاح کی فکر میں ہے, منسٹرز ملک کی اصلاح کی فکر میں ہے, امام صاحب اپنے مسلیوں کی اصلاح کی فکر میں ہے, مدرس صاحب اپنے طلبہ کی اصلاح کی فکر میں ہے, بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کی اصلاح کی فکر میں ہے, ماں باپ اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر میں ہے, ہر مبلغ اپنی بستی کی اصلاح کی فکر میں ہے, سب اصلاح کی فکر میں ہے, مگر کس کی؟ دوسروں کی, اپنی اصلاح کی فکر میں نہیں ہے. یعنی ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سب بگڑے ہوئے ہیں اس لیے اللہ کی طرف سے وبال آیا ہے, میں تو ٹھیک ہوں, یہ لوگ اگر ٹھیک ہو جائے تو یہ وبال چلا جائے. سب کو بھول جاؤ اور نظر خود پر کرو. حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالی کے دور میں قحط آیا, بارش نے برسنا بند کر دیا, تو جب اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ سے نعمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, بارش کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا کرے آدمی؟ آدمی اللہ سے دعا کرے. اولاد کے ملنے کا دروازہ بند ہو جائے تو کیا کرے؟ استغفار کرے, معافی مانگے. کھیتیوں میں پیداوار کم ہو جائے تو کیا کرے؟ اللہ سے معافی مانگے. باغات میں پھل نہ آئے تو کیا کرے؟ اللہ سے معافی مانگے. نہروں میں پانی کم ہو جائے تو کیا کرے؟ اللہ سے معافی مانگے. یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ استغفروا ربکم, اپنے رب سے استغفار کرو, انہ کان غفارا, وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے, معافی مانگو اللہ سے. اللہ کیا کرے گا؟ یہ تمہارا قحط ختم کرے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے موسلا دھر بارش برسائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین, تمہیں مال دے گا, تمہیں اولاد دے گا. ویجعل لکم جنات, اور تمہیں باغات دے گا پھلوں سے بھرے ہوئے. ویجعل لکم انہارا, اور تمہارے لیے نہروں کو جاری کر دے گا. اللہ سے معافی مانگے بندہ, یہ اللہ معاف کر دے, یہ اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ جو ہے ان کے زمانے میں قحط آیا, تو لوگ استغفار بھی کر رہے تھے, معافی بھی مانگ رہے تھے, اور حضرت کے پاس بھی گئے اور حضرت کی خدمت میں جا کر کے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ بھی دعا کیجیے, آپ اللہ والے ہیں, بڑے بزرگ ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں چلو ہاتھ اٹھاؤ میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں, نہیں, انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے, میں انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ کروں گا. اور لوگوں کے چلے جانے کے بعد حضرت نے اپنا بوریا بستر سمیٹا अपना सारा सामान समेटा। उस जमाने में जाहिद लोग थे, अल्लाह वाले, सामान क्या होता था, एक थैले में आ जावे उतना सामान, और सामान लेकर के वो बस्ती से बाहर निकल गए। अल्लाह जल्ला जलालुहु वअम्मनवालुहु को अच्छा बाहर चले गए और बारिश शुरू हो गई। तो किसी की उनसे मुलाकात हो गई, कहा कि आप कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? तो हजरत ने फरमाया कि बस्ती वाले आज आए थे और वो कह रहे थे कि कहत की वजह से घरों में फाका है और अगर बारिश नहीं आई तो मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो मैंने गौर किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जुन्नून के गुनाहों की वजह से अल्लाह ने बारिश रोक दी है। तो मैंने सोचा कि बस्ती से अगर मैं ही निकल जाऊं तो अल्लाह जल्ला जलालुहु वाम मनवालुहु बस्ती वालों पर बारिश बरसाएंगे, इसलिए कि मेरी वजह से उनको परेशानी हो रही है। कहते कि मैं निकल गया और देखो बारिश भी बरसने लगी, यानी उन्होंने दलील के तो कहा बारिश भी बरसने लगी, हालांकि वो बारिश इसलिए नहीं बरसी थी कि हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह गुनहगार थे और वो बस्ती से बाहर निकल गए। उनका ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आ गया कि इस अमल की बरकत से अल्लाह ने आसमान से मूसलाधार बारिश बरसा दी। इसलिए हर शख्स खुद को गिल्टी समझे, मुजरिम समझे, लेकिन इस दर्जे का गिल्टी और मुजरिम न समझे कि मायूसी तारी हो जाए, होपलेसनेस तारी हो जाए कि मैं तो बहुत गंदा हूं, मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए अब मेरी तो बख्शिश का कोई इम्कान नहीं, ये अल्लाह मुझे तो दुनिया से उठा ले ताकि मैं मर जाऊं तो सबको नजात मिल जाए। नहीं, मैं मुजरिम हूं, मैं गुनहगार हूं, लेकिन मेरा जुर्म इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी मेरे अल्लाह की रहमत है। मेरी अल्लाह की रहमत के मुकाबले में मेरे जराइम तो एक कतरे की हैसियत भी नहीं रखते। यूं मौज आएगी अल्लाह की रहमत की और मेरे गुनाहों के इस कतरे को यूं बहा करके ले जाएगी। और ऐसा तसव्वुर करके अल्लाह के सामने रोए धोए, इस्तिगफार करें और अल्लाह से मस्जिदें भी खुलवाएं, अल्लाह से हरम शरीफ भी खुलवाएं, अल्लाह से मस्जिद नबी भी खुलवाएं और अल्लाह ताला शानहु से मस्जिद अक्सा भी खुलवाएं, दुनिया भर की सारी मस्जिदें खुलवाएं और अल्लाह ताला शानहु से मदारिस खुलवाएं, मकातिब खुलवाएं। मेरे भाइयों, ये कोई मामूली बात नहीं है, इन मस्जिदों का बंद रहना कितनी खैरात से महरूमी है उम्मत के लिए, इन मकातिब का और मदारिस का बंद हो जाना कितनी बरकात से महरूमी है, और ये जो असातिदा की बराहे रास्त सोहबतें नहीं मिल रही है हमारे तलबा को, ऑनलाइन तालीम से अल्फाज मुंतकिल हो जाते हैं मगर रूहानियत मुंतकिल नहीं होती और इसका इस कदर नुकसान हो रहा होगा अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। इसलिए मेरी आप सब हजरात से दरखास्त है और सब माओं और बहनों से दरखास्त है कि इस वबा को दूर करने के लिए हमें अल्लाह की तरफ खूब रुजू करना चाहिए, आंसू बहाना चाहिए, रोना धोना चाहिए और अल्लाह से मांगना चाहिए। हम लोग अपनी फिक्र में है कि किसी तरह मौत टल जावे, नहीं मौत टल जावे नहीं, वबा टल जाए, और मौत टलाने के लिए हम वबा के टलने की दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह कोरोना वायरस को खत्म फरमा दे, कोरोना वायरस को खत्म फरमा दे, कोरोना वायरस को खत्म फरमा दे। क्यों? इसलिए कि कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा तो मैं जिंदा रहूंगा, कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा तो मेरी जिंदगी लंबी हो जाएगी। तो क्या कोरोना वायरस के खत्म होने की वजह से मलकुल मौत आजीज आ जाएंगे? मौत तो अपने वक्त पर आएगी। तो हम जो कोरोना वायरस को हटाने की फिक्र में है वो इस वजह से कि हम जिंदगी को बचाना चाहते हैं। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह जल्ला जलालुहु वामनवालुहु की रजामंदी हमसे हट गई है, अल्लाह नाराज हो गया है, इस वजह से कोरोना वायरस आया है, इसलिए हम तौबा करके अल्लाह की रजामंदी को हासिल कर लें ताकि कोरोना वायरस चला जाए। और अल्लाह की रजामंदी हासिल होने के बाद कोरोना वायरस क्या, कोरोना वायरस से भी बढ़कर कोई वबा आ गई और आफत आ गई तो अल्लाह की रजा जिसको हासिल है उसे किसी किस्म की फिक्र की जरूरत नहीं। इसलिए कि तुम नहीं हासिल तो कुछ हासिल नहीं, तुम हुए हासिल तो सब हासिल हुए। अल्लाह की रजा हासिल हो गई तो फिर हमारे लिए हर हालत अच्छी हालत है, और अल्लाह की रजा अगर हासिल नहीं हुई तो मेरे भाइयों कोई हालत हमारे लिए अच्छी हालत नहीं है। अल्लाह ताला शानू हम सबको توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. گزشتہ چند دنوں میں کئی بزرگوں کا بھی انتقال ہوا ہے، اہم اہم بزرگوں کا، اور اسی طرح تعلق رکھنے والے لوگوں میں بھی کئی لوگوں کا انتقال ہوا ہے. دعا کیجیے کہ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرماوے جو موت کے قریب ہے اور موت مقدر ہے. اللہ تعالیٰ شانو انہیں حسن خاتمہ نصیب کرے، اور جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شانو ہمیں دنیاوی اخروی تمام آفات بلیات سے محفوظ رکھے. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ہم مجرم ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما دے. الہ العالمین الہ العالمین، تو نے جب بھی ہمیں مصیبت سے آزمایا ہے الہ العالمین، صبر میں ہم ناکام ہوئے اور ناکام رہے، اور الہ العالمین جب بھی تو نے نعمتیں دے کر شکر سے ہمیں آزمایا ہے، تو الہ العالمین ہم تیرا شکر بھی ادا نہ کر سکے. الہ العالمین اس کے باوجود تو نے ہماری نعمتوں کو منقطع نہیں کیا، اور تو نے ہماری مصیبتوں کو دوام نہیں دیا. اے اللہ اے اللہ، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. الہ العالمین الہ العالمین، پکڑ سے ہمیں بچا لے. الہ العالمین پکڑ سے بچا لے، ہر قسم کی پکڑ سے بچا لے. الہ العالمین ہر قسم کی پکڑ سے بچا لے. الہ العالمین گمراہی کی پکڑ سے بچا لے، بے راہ روی کی پکڑ سے بچا لے، بیماری کی پکڑ سے بچا لے. الہ العالمین قحط کی پکڑ سے بچا لے. یا ارحم الراحمین ہمیں عافیت کلی عطا فرما، عافیت کلی عطا فرما، سعادت ابدی نصیب فرما، سعادت ابدی نصیب فرما. الہ العالمین صراط مستقیم پر چلنے کے جمنے کے دائمی فیصلے فرما دے، حسن خاتمہ کے دائمی فیصلے فرما دے. الہ العالمین دائمی توبہ کے فیصلے فرما دے. الہ العالمین دائمی ولایت کے فیصلے فرما دے. یا اللہ دائمی جنت کے فیصلے فرما دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، راضی ہو جا اے ہمارے رب. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے ارحم الراحمین ہم تیرا تجھ سے تیرے شکر گزار ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں کہ تو نے کئی دنوں سے انفرادی عبادت کے لیے مسجدوں کو کھول رکھا ہے. الہ العالمین پورے ملک میں آئندہ کل الہ العالمین اجتماعی عبادتوں کے لیے مسجدیں کھل رہی ہیں. الہ العالمین عافیتوں کے ساتھ تیرے گھروں کو کھول دے. الہ العالمین عافیتوں کے ساتھ تیرے گھروں کو آباد فرما دے. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین اس وقت کے حالات میں الہ العالمین جن جن اصول و ضوابط کے ساتھ مسجدیں کھل رہی ہے الہ العالمین بد نظمی سے سب کی حفاظت فرما, الہ العالمین بد نظمی سے سب کی حفاظت فرما, سب کی بیماریوں سے حفاظت فرما, الہ العالمین مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے, الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین اس وبا کو دور کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے گھروں کو کھول دے, ہمیشہ کے لیے اپنے گھروں کو کھول دے, ہمیشہ کے لیے اپنے گھروں کو کھول دے, یا رب الرحیمین مدارس کو کھول دے, مکاتب کو کھول دے, الہ العالمین اساتذہ اور طلبہ کو آمنے سامنے بٹھا کر تعلیموں کو جاری فرما دے, مشائخ اور مریدین کو آمنے سامنے بیٹھ کر تزکیہ کی محنتوں کو جاری فرما دے, الہ العالمین دعوت تبلیغ کی چلن پھرت کو پھر سے زندہ فرما دے, یا رب الرحیمین یا رب الرحیمین دین کی دینداری کی حفاظت فرما, الہ العالمین الہ العالمین طلبہ میں علماء میں, الہ العالمین اہل خانقاہ میں, الہ العالمین مریدین میں, الہ العالمین مبلغین میں, داعیوں میں, الہ العالمین جو جذبات پہلے تھے ان جذبات کی حفاظت فرما, بلکہ ان جذبات کو پروان چڑھا, الہ العالمین ان جذبات میں اور اضافہ فرما, الہ العالمین الہ العالمین اپنے دین کی حفاظت فرما, اس کے لیے ہم سب کو قبول فرما, اس کے لیے ہم سب کو قبول فرما, اس کے لیے ہم سب کو قبول فرما, الہ العالمین مسجدوں کو کھول دے, مسجدوں کو الہ العالمین حسب معمول کھول دے, الہ العالمین الہ العالمین اہل لیسٹر پر بھی فضل فرما, اہل لیسٹر پر فضل فرما, الہ العالمین ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, الہ العالمین ہماری سستی غفلت کو معاف فرما, اور الہ العالمین یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرما, اے رحم الراحمین اے رحم الراحمین اس وبا کو اس حد تک کم سے کم اس حد تک دور فرما دے کہ تیری مسجدیں کھل جائے, تیرے 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 بندوں کے لیے مدارس کھل جائے, مکاتب کھل جائے, خانقاہیں کھل جائے, دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہو جائے, الہ العالمین رزق کے دروازے کھل جائے, الہ العالمین علاج معالجے کی سہولتیں کھل جائے, الہ العالمین اپنے بندوں پر اپنی بندیوں پر رحم فرما دے, رحم فرما دے, رحم فرما دے, الہ العالمین ہم تو بہت نکمے ہیں, دین میں بہت پیچھے ہیں, ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں, الہ العالمین اگر آزمائش ہے تو اس آزمائش سے بچا لے, الہ العالمین عذاب اور پکڑ ہے اس کو دور فرما دے, عافیت عطا فرما دے, عافیت عطا فرما دے, عافیت عطا فرما دے, عافیت عطا فرما دے, شیطان اور نفس کے مقاعد سے حفاظت فرما, الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین شکاوت سے ہماری حفاظت فرما, بری سوچ سے, غلط فہم سے ہماری حفاظت فرما, اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین پھسلنے سے بچا لے, پھسلنے سے بچا لے, پھسلنے سے بچا لے, غلط فیصلوں سے بچا لے, غلط اقدام سے بچا لے, غلط کام کرنے سے بچا لے, الہ العالمین ہماری رہنمائی فرما, ہماری رہنمائی فرما, الہ العالمین الہ العالمین تو ہماری رہنمائی فرما, تو علام الغیوب ہے, الہ العالمین تو قادر مطلق ہے, ہمارے لیے کیا برا ہے کیا اچھا ہے تو ہی بہتر جانتا ہے, الہ العالمین ہماری رہنمائی فرما, الہ العالمین ہمارے جو بڑے ہیں, ہمارے جو بزرگان دین ہیں, ہمارے جو اکابر ہیں, ان کے ٹھنڈے میٹھے سایوں کو ہم لوگوں پر تادر قائم فرما, الہ العالمین ان کی رہنمائی ہمارے لیے الہ العالمین برکتوں کے ساتھ خیرات کے ساتھ جاری اور ساری فرما, الہ العالمین ان کی محبتیں عطا فرما, الہ العالمین ان کی دعاؤں کا ان کی توجہات کا ہمیں مرکز بنا دے, ہمیں مورد بنا دے, یا رحم الرحیمین پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں جس لائن سے ہو رہی ہیں اور وہ تیری مرضی کے مطابق ہے انہیں خوب برکت عطا فرما, جو تیری مرضی کے مطابق نہیں ہے انہیں بھی الہ العالمین تیری مرضی کے مطابق بنا دے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, آمین.